بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, دین اسلام کی حقیقت, اس کا مقصد, وہ کیسے ہم سے متعلق ہوتا ہے, ہدایات کا وہ پورا مجموعہ کیا ہے جن پر عمل کر کے آخرت میں ہماری کامیابی کا مدار ہے. غامدی صاحب کی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے دین حق میں وہ مکمل تعبیر پیش کی گئی ہے جس کے ذریعے سے دین اسلام کی حقیقت, اس کے مشمولات اور اس کے مقصد کو سمجھا جا سکتا ہے. بہت تفصیل سے ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے بیان فرمایا کہ عبادت ہے, اور عبادت کی حقیقت کیا ہے, وہ خشوع ہے, تذلل ہے, جھکنا ہے, خدا کو اپنا معبود ماننا ہے. آج کی اس بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے اور غامدی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ مذہب اسلام کی یہ پوری ہدایت کن چیزوں پر مشتمل ہے, اس کا کانٹینٹ یعنی مشمولات کیا ہیں, اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبات ہے جو اس کانٹینٹ کے ذریعے پورے کروانے چاہتا ہے. اس بحث کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ نشستوں میں ہم نے آپ سے بہت تفصیل سے سمجھا تھا کہ عبادت ہے جو دین کی حقیقت ہے, اور عبادت کی جو حقیقت ہے وہ جھکنا ہے, خشوع ہے, تذلل ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, خدا کو اپنا خالق اور مالک ماننا ہے. اس بحث کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تصور, یہ احساس انسان کے اندر اجاگر ہو گیا, اس کے بعد یہ مراسم عبودیت میں ڈھلا, اب ایک آدمی جب دین کی طرف مثبت طور پہ متوجہ ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مذہب کے کانٹینٹ کو جانے, اس کے مشمولات کا جائزہ لے. آپ نے اس پر ابتدان گفتگو کی تھی کہ دو ہی چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بطور کانٹینٹ یا مشمولات کے دین کے پورے مجموعی سٹرکچر میں واضح ہیں, اور وہ ہے کتاب و حکمت. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کتاب سے کیا مراد ہے اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ بالعموم کتاب سے ہم یہ عام کتابیں مراد لیتے ہیں, اور حکمت سے دانائی خیر کی بات کہی جاتی ہے. قرآن مجید خود ان اصطلاحات کو کیسے بیان کرتا ہے؟
اس سے پہلے جو کچھ ہم بیان کر چکے, اگر اس کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ دین جس کو ہم اللہ کا دین کہتے ہیں, اس کی قرآن مجید نے حقیقت ہمیں بتا دی کہ وہ کیا ہے. وہ اللہ کی بندگی ہے, اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور پر جب عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراسم عبودیت سامنے آ جاتے ہیں, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے اعتکاف ہے. تو یہ بتایا کہ عبادت کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے. یہ ہمارے باطن میں کچھ چیزوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. ہم نے سمجھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں, یہ باطنی عبادات ہیں. اس کے بعد اس کا ظاہر سامنے آتا ہے. ظاہر سب سے پہلے اپنا ظہور کرے گا مراسم عبودیت میں, یعنی پرستش کے مراسم میں, جیسے رکوع ہے, جیسے سجود ہے, جیسے قیام ہے, جیسے قربانی ہے, جیسے اعتکاف ہے. یہ مراسم عبودیت ہیں. ظاہر میں جب وہ احساس آئے گا تو انہی صورتوں میں نمایاں ہو جائے گا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں جس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں ہم ایک عملی زندگی گزارتے ہیں. تو عملی زندگی میں اس عبادت کا ظہور اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی یہاں گویا اگر اللہ تعالیٰ, اگر ہمارا پروردگار, اگر وہ معبود جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, اگر وہ ہستی جس کے ساتھ ہمارا تعلق عبد اور معبود کا ہے, ہمیں کوئی حکم دیتی ہے, کسی چیز کا پابند کرتی ہے, کسی چیز کو ہمارے لیے پسندیدہ قرار دیتی ہے, تو ہم اس کو اختیار کریں گے. تو یہ اطاعت ہے. یہاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ترتیب کے ایک مسئلے کو درست رکھنا چاہیے. یعنی اصلاً عبادت پرستش کے مراسم کی صورت میں نمایاں ہوگی, وہ اس کی حقیقت ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے محبت کا تعلق میاں بیوی کے درمیان اصل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات کہ عملی زندگی میں ایک نے کیا فرائض انجام دینے ہیں اور دوسرے نے کیا خدمت کرنی ہے, یہ سب چیزیں گویا اس کا نتیجہ ہے یا اس کا تقاضا ہے. تو اطاعت عبادت ہی کا ایک حصہ ہے, لیکن وہ ایسے ترتیب کے ساتھ نمودار ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جب اطاعت عبادت یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ماں باد طبیعتی ایسا ساتھ ہوں, کوئی پروردگار ہوگا, کوئی معبود ہوگا, کوئی کائنات کا مالک ہوگا. یہ تصور پیدا کریں گے تو اس کے نتیجے ہی میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی تصور بھی پیدا کر سکیں گے، دین کا کوئی تصور بھی پیدا کریں گے، تو اس کے بعد جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے اور مراسم عبودیت میں اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اطاعت کے بھی کچھ مظاہر ہوں گے، کچھ اخلاقی اساسات ہوں گی جن کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا، کچھ شریعت کے احکام ہوں گے، یہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ کیا چیز بنتی ہے؟ الدین، یا دین حق، اللہ تعالیٰ کا سچا دین۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنے ادیان موجود ہیں وہ بھی اصل میں اسی طریقے سے بنتے ہیں، یعنی ان سے اختلاف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی دین کے پیروں ہیں اور وہ کوئی مذہب ہے، نہیں، وہ دین ہی ہے، عربی زبان میں دین ہی کا لفظ اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے میں نے آپ کو بتایا کہ قریش مکہ جس چیز کو دین سمجھتے تھے اس کو بھی دین ہی کہا گیا ہے، اسی طرح سے سیدنا یوسف جس ملک میں رہتے تھے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دین الملکی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو دین ہی ہے جو ایک لفظ ہے عربی زبان میں جو اس طریقے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے جس کے پیچھے کچھ ماں بعد طبیعتی اساسات ہوتی ہیں، جس کو کچھ اخلاقی حدود کی پابندی کرانا ہوتی ہے، اور جس کے بعد کچھ مراسم وجود میں آ جاتے ہیں، وہ عبودیت کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اطاعت کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اطاعت ظاہر ہے قوانین میں، شریعت میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ جو دین ہے، اب یہ بن گیا نا، دین وجود میں آ گیا، یہ دین ہے کیا؟ تو اب اس کا کانٹینٹ دیکھنا ہوگا، یعنی اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ اس کی حقیقت، اس کے دین بننے کا عمل، اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے۔ اس پر ہم نے اپنی پچھلی نشست ختم کی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ خود قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا کانٹینٹ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے محتویات، اس کے مشمولات کو اگر آپ دیکھیں کیا چیزیں ہیں جن کو ہم دین کہتے ہیں، تو قرآن مجید نے ایک بڑی تقسیم یہ کی ہے کہ وہ دو چیزیں ہیں۔ اور یہ دیکھیے اس کو خود قرآن مجید کس طرح سے بیان کرتا ہے، یہ میں آپ کو وہ آیات بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ قرآن کا اپنا بیان کس طرح ہے۔ میں نے لکھا ہے اس عبادت کے لیے، یعنی یہ عبادت جس کو ہم نے اس کی حقیقت کے لحاظ سے سمجھا، اس کے باطنی ظہور کے لحاظ سے سمجھا، اس کے ظاہر میں جو مراسم پیدا ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے سمجھا، اس کی بنیاد پر جو دین کا تصور بنتا ہے اس کو اخذ کیا، اس عبادت کے لیے جو ما بعد طبیعتی اور اخلاقی اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں، یعنی اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بندگی کرنی ہے، جس کی بندگی کرنی ہے وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ ما بعد طبیعتی اساسات ہیں۔ یہ بات کہ مجھے بندگی کرنی ہے تو بندگی میرے کس حادثے کا نتیجہ ہے، وہ میرے حادثہ اخلاقی کا نتیجہ ہے، تو اخلاقی اساسات ہو گئیں۔ تو ما بعد طبیعتی اور اخلاقی، ما بعد طبیعت یعنی میٹا فزکس، اخلاقیات یعنی ایتھکس، اس کی جو اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ الحکمہ۔ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود، مراسم کیا ہوں گے؟ عبودیت کے مراسم، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے۔ حدود و قیود کیا ہیں؟ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں کام تم نہیں کرو گے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز مستحب ہے، فلاں چیز کا اگر ارتکاب کرو گے تو اس پر یہ سزا ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ حدود و قیود۔ ان سب کو الکتاب یعنی قانون سے تعبیر کرتا ہے۔ تو دو لفظ قرآن نے اختیار کیے، اب یہ دیکھیے کیسے اختیار کیے ہیں۔ سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت 113 ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے تم پر کتاب نازل کی یعنی قانون، اور اپنی حکمت نازل فرمائی، وہی جس کی میں تشریح کر چکا، اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے۔ تو یہ دیکھیے خود بتایا ہے کہ یہ جو دین نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اپنے کانٹینٹ، اپنے محتویات کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنے پیغمبر کو دی، وہ کتاب دی تو کہا کہ اس کی آیتیں پڑھ کے سناؤ، ایک بیان یہ ہے، یہ کتاب کے نزول کا بیان ہے۔ یہاں پر کیا کہا؟ یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو چیز دی ہے وہ کیا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے قرآن مجید ہمیں دیا ہے، قرآن مجید ہے کیا، کیا ہے اس میں؟ تو فرمایا دین کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تمہیں دی ہے وہ اس قرآن میں دی ہے، یا اس قرآن کے علاوہ دی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک قانون اور دوسرے حکمت۔ یہاں غلطی کیا لگی؟ غلطی یہ لگی کہ ہمارے ہاں کتاب کا لفظ عام طور پر ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. یعنی جس کو ہم کتاب کہتے ہیں نا, میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اس کے لیے بھی کتاب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے, لیکن کتاب کا لفظ عربی زبان میں اس کے معروف استعمالات کے لحاظ سے قانون کے معنی میں بھی آتا ہے.
اچھا,
خط کے معنی میں بھی آتا ہے. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر طلاق کے مباحث کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ قانون اپنی مدت پوری کر لے. تو وہاں پر تو کتاب کا اور کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا, تو یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے کیا چیز نازل کی ہے, کتاب اور حکمت. تو میں نے آپ سے یہ بتایا کہ خود قرآن مجید سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جب قرآن مجید اس طرح کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے حکمت کے ساتھ, تو وہ اصل میں قانون کے معنی میں ہوتا ہے.
اچھا, حکمت
شریعت کے معنی میں. ظاہر ہے کہ جب وہ اس کو اس طرح بیان کرے گا, الگ بھی بیان کرتا ہے جیسے میں نے ابھی مثال دی, لیکن جب اس طرح بیان کرتا ہے تو پھر تو بالکل ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں عام طور پر ہم کتاب کا لفظ بولتے ہیں. تو کتاب کیا ہے؟ قانون. حکمت کیا ہے؟ وہ ما بعد طبیعتی اور اخلاقی احساسات. پھر یہ کہ قرآن مجید اس کو دوسری جگہوں پر واضح کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ اخلاقی تعلیمات دی ہیں. وہ تمام اخلاقی تعلیمات احکام عشرہ کی صورت میں بیان کی ہیں, اور آخر میں جا کے کہا ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کی حکمت ہے جو اس نے تم پر نازل کی. اسی طرح ازواج مطہرات کو خطاب کیا تو کہا کہ تمہارے ہاں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور جو حکمت سکھائی جا رہی ہے اس کا چرچا کرو. تو مختلف جگہوں پر اسی طرح انجیل کے بارے میں بیان کیا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی. تو اس طرح سے مختلف استعمالات سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کتاب کا لفظ قانون کے لیے اور حکمت کا لفظ ان اخلاقی اور ما بعد طبیعتی اساسات کے لیے استعمال ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جب بھی کبھی کوئی نظام فکر وجود میں آئے گا تو ایک اس کی فلسفیانہ اساسات ہوں گی, جیسے ہمارے دین میں ایمان و اخلاق ہے, اور ایک یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر کچھ حدود ہوں گے, قیود ہوں گے, کچھ مراسم ہوں گے. اس کو ہم شریعت کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے آگے کیا کہا ہے, بکرا میں ہے, وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے.
اچھا, یہ الگ سے بیان کیا ہے,
الگ سے بیان کیا جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعنی ہمیں اصل میں اس قانون کی پابندی کی نصیحت کی گئی ہے, اس حکمت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے کانٹینٹ کو یا دین کے محتویات کو خود قرآن کیسے بیان کرتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسی وجہ سے میں نے جب پورے دین پر اور اس کی شرح و وضاحت پر کتاب لکھی میزان کے نام سے, تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. قرآن مجید کی اس ہدایت کے مطابق اس کا پہلا حصہ الحکمہ ہے جس میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں, اور دوسرا حصہ الکتاب ہے جس میں شریعت کے مباحث ہیں. اس کے بعد پھر میں نے آگے جا کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں انسان کو دی ہیں, یعنی وہ کتابیں کیوں دی گئیں اس پر تو ہم آگے بحث کریں گے, جو کتابیں دی ہیں اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے ان میں بھی اسی تقسیم کا لحاظ رکھا ہے.
اچھا,
چنانچہ اس پر بھی چند الفاظ ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس سے اس کی تصویر سامنے آ جائے گی کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ کیوں اس طریقے سے دی گئی ہیں. تو میں نے لکھا ہے کہ الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے, اس سے پہلے اللہ کی کتاب انجیل, اس سے پہلے زبور, اس سے پہلے تورات نازل ہو چکی ہے. الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں تغلیب کا طریقہ ہوتا ہے. تورات کے لفظ کے معنی بھی قانون ہے, جیسے کتاب کے لفظ کے معنی قانون ہے, بالکل اسی طرح سے تورات کے لفظ کے معنی بھی قانون ہے. انجیل کیا ہے؟ بشارت اصلاً, لیکن یہ کہ اس میں کانٹینٹ کے لحاظ سے, محتویات کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو حکمت بیان ہوئی ہے. یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے, اخلاق کے اصول کیا ہیں, تم نے دین کو سمجھا ہے تو دین کی اصل روح کیا ہے, تو حکمت کے مباحث ہیں. زبور اسی حکمت کی تمہید میں خداوند عالم کی تمجید کا مضمور ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ حکمت ہے کہ جو اصل میں پھر دعا میں, مناجات میں ڈھلتی ہے. جب اللہ کی سچی معرفت پیدا ہوتی ہے تو اس کا ظہور ہمارے باطن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تضرعوں کے تعلق سے ہوتا ہے. اس کا بہترین اظہار کیا ہے؟ وہ دعا و مناجات ہے. تو ظہور میں آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں. اور قرآن ان دونوں کے لیے ایک جامع شہپارہ ادب اور صحیفہ انذار و بشارت کی حیثیت سے نازل ہوا ہے. اب قرآن میں کیا ہوا ہے, دین کا یہ کانٹینٹ بھی پورا آ گیا ہے, یعنی ظاہر ہے صرف وہ چیزیں چھوڑی گئی ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھیں اور ان کی تاکید کر دی گئی ہے بالاجمال کہ انہیں اختیار کر لیا جائے, جیسے دین ابراہیمی کی روایت ہے یا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. تو قرآن مجید ان دونوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ اسلوب محض قانون کے بیان کرنے کا نہیں ہے, بلکہ ایک شہپارہ ادب ہے, ادب کی زبان میں. اور پھر یہی نہیں ہے, یعنی پیغمبر آ کے جو کام کرتے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کا, بشارت دینے کا, خبردار کرنے کا, وہ خود قرآن کرتا ہے. تو ایک لحاظ سے وہ ایک جامع ترین کتاب بن گیا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ بقرہ اور نساء کی جو آیات اوپر نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن سے متعلق یہ حقیقت نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے. یہ اوپر جو آیتیں میں نے ابھی آپ کو سنائی, تورات و انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اس وقت جب میں نے تمہیں قانون اور حکمت سکھائی, یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی.
اچھا, یہ الگ سے بیان کیا ہے؟
الگ بیان کیا, یعنی تورات اور انجیل. خود قرآن مجید نے دونوں کی وضاحت کر دی ہے کہ تورات کیا تھی, سراسر قانون, اور انجیل کیا ہے, سراسر حکمت, اور قرآن کیا ہے, ان دونوں کا ایک جامع شہپارہ ادب اور اس کے ساتھ ایک صحیفہ انذار و بشارت. تو یہ قرآن مجید کا کانٹینٹ آپ کہیں یا دین کے محتویات آپ کہیں, وہ ان دو حصوں میں تقسیم ہے. تو میں نے خلاصتاً کیا بات کہی کہ حکمت کی تعبیر دو چیزوں کے لیے اختیار کی ہے قرآن نے, ایک ایمانیات, دوسرے اخلاقیات. قانون کے مباحث کیا ہیں پورے قرآن مجید میں, یا جو سنت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی وہ کیا ہیں, وہ 10 چیزیں ہیں. قانون عبادات, اس میں مراسم عبودیت بیان ہوئے ہیں, جیسے مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, حج عمرہ کیا ہے. قانون معاشرت, یہ نکاح, یہ طلاق, اس طرح کی چیزیں. قانون سیاست, یعنی اگر کسی وقت مسلمانوں کو حکمرانی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے والی ایک جماعت کی حیثیت سے یا حکمرانوں کی حیثیت سے انہیں کن حدود کا پابند کیا دینی لحاظ سے, یعنی دنیوی فرائض تو انجام دیں گے ہی وہ. قانون معیشت, جب آپ کاروبار کرتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, وہاں دین آپ کو کن چیزوں کا پابند کرتا ہے. قانون دعوت, آپ اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نکلیں گے تو اس میں آپ نے اللہ کے اس پیغام کو کس طریقے سے پہنچانا ہے, اس کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی, اس میں تقسیم کیا ہوگی. قانون جہاد, اگر کسی موقع پر ظلم کے خلاف جنگ کرنی پڑ جائے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے, کیا یہ اللہ کے حکم کے تحت ہوگی, اس کے بھی کچھ حدود ہیں, قیود ہیں. حدود تعزیرات, اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں, وہ کیا ہیں, کیوں بیان کی گئی ہیں, کیا پیش نظر ہے اس میں. خور و نوش, کھانے پینے کی حرمتیں, یہ چیزیں کھانے کے لیے موضوع نہیں ہیں. طیبات حلال ہیں, تمام خبائث حرام ہیں, اس کی تفصیلات. رسوم آداب, جن میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے, مثلاً آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, مثلاً آپ نے اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا ہے, مثال کے طور پر آپ کو چھینک آ جائے تو آپ نے الحمدللہ کہنا ہے, مثال کے طور پر آپ نے کسی سے ملنا ہے تو السلام علیکم کہنا ہے, جواب دینے والا وعلیکم السلام کہے گا. اسی طرح تطہیر بدن کی بہت سی چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں, تدفین کیسے کرنی ہے, تجہیز و تکفین کیسے ہوگی, اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ وغیرہ. قسم اور کفارہ قسم, کسی وقت اللہ کی قسم کھا بیٹھیں اور اس کو آپ توڑ دینا چاہیں تو اس کے لیے کا کفارہ عائد ہوا ہے, یعنی کسی دینی مصلحت کے تحت, کسی اخلاقی تقاضے کے تحت. تو یہ 10 چیزیں ہیں, یہ عنوانات ہیں جن میں وہ پورا قانون بیان ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اقامت دین, یعنی دین کو پوری طرح اختیار کرو, اس کا مطلب کیا ہے, یعنی دین میں کیا کچھ ہے, تو دین میں یہ کچھ ہے جو بیان کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, ہم سبھی تو بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیا کہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے, قرآن مجید نے خود ان کو دوسری جگہوں پر استعمال کر کے کیسے ان کے معنی مفاہیم کو واضح کیا ہے. میں تھوڑا سا بحث کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, یہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین ہمیشہ سے ایک ہے اور دین کا کانٹینٹ کتاب و حکمت ہی رہے گا, تو یہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں سے بعض کتابیں آپ نے فرمایا تھا کہ خاص کر دی گئی ہیں, تورات جو ہے وہ سرتسر قانون ہے اور انجیل کے اندر جو ہے وہ حکمت بیان ہوئی ہے. تو اگر دین ایک ہے اور تمام انبیاء ایک ہی دین لے کے آتے ہیں تو پھر یہ بعض کتابوں میں یہ جو دین کا مجموعی کانٹینٹ اور مشمولات ہیں ان میں سے صرف ایک چیز کیوں خاص ہو گئی؟
اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر یہ دین لے کے آتے ہیں نا. دین کا اصل ماخذ اللہ کے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ قانون کے معاملات کے بارے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو حکمت بتائی جائے گی. اور اگر قانون تو واضح کر دیا ہے لیکن یہ کہ اس سے متعلق کچھ ایسے مباحث ہیں جو لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن رہے ہیں تو ان کی تفصیلات کی جائیں گی. تو جب تورات نازل کی گئی تو اس کے نزول کا جو مقصد ہے یا جو چیز اس کے لیے باعث بنی وہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ زمین کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم کو اقتدار ملنے والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک علاقے کو وہ خالی کرائیں گے, فلسطین کا علاقہ, بنی اسرائیل وہاں آباد ہوں گے, وہاں توحید کا ایک مرکز ہوگا. اب ایک قوم وہاں منتقل ہو رہی ہے, یعنی کوئی ایک فرد نہیں منتقل ہو رہا کہ آپ اٹھے اور آپ امریکہ میں چلے گئے یا برطانیہ میں چلے گئے. ایک قوم منتقل ہو رہی ہے, پورا علاقہ خالی کرا کے ان کو دیا جا رہا ہے. تو وہاں اب باقاعدہ کوئی نظم اجتماعی قائم ہوگا. اب یہ ضروری محسوس ہوا کہ ایک پورا کا پورا قانون بتایا جائے. وہ قانون کا حصہ جو فرد سے متعلق ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا.
اچھا.
اس کی ظاہر ہے کہ کچھ تجدید کر دی گئی, اس کے بارے میں کچھ مزید تاکید کر دی گئی, اور اس کے ساتھ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان کو خبردار کیا گیا. یہ حکمت بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتائی جا رہی تھی, لیکن پھر کتاب کا موضوع اس لیے بنی کہ بنی اسرائیل نے اس کو فراموش کیا. انہوں نے قانون کو ایک بے روح قسم کے ضابطے میں بدل کے رکھ دیا. اس کے پیچھے ایمان کی اور اخلاق کی جو حرارت اور قوت ہونی چاہیے اس سے محرومی ہوئی. تو اس وجہ سے پھر اس میں یہ بات کی گئی. قرآن مجید کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے, پیغمبروں کا سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا ہے, محمد الرسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں, اس وجہ سے پھر اس کو ایک جامع کتاب بنایا گیا تاکہ قیامت تک اب کتاب رہنمائی کرے. اصلاً اب کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے, وہ پیغمبر کی قائم مقام ہو گئی.
یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکمت ہے, حکمت کے بارے میں آپ نے بتایا اور قرآن مجید نے خود بھی اس کو دوسری جگہ پہ کھول دیا ہے. ہمارے یہاں جو ایک شائع و زائع نقطہ نظر ہے حکمت کے لفظ کی تعبیر میں, توجیہ میں, تشریح میں, وہ امام شافعی علیہ رحمہ کا, اور وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ باتیں ہیں, وہ روایات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے حکمت کا, کیا اس شائع و زائع و رائج نقطہ نظر کو قبول کرتا ہے؟ اور آپ کیسے اس تصور کو اگر نہیں مانتے تو لفظ کی رعایت سے اور اس کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اختلاف کرتے ہیں؟
اگر آپ بالبداہت دیکھیں تو آپ کسی طرح بھی اس نقطہ نظر کے بارے میں دو حرف بھی تائید کے نہیں کہہ سکتے.
اچھا.
امام شافعی کی ساری جلالت قدر کے باوجود نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حدیث پر کام کر رہا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں بخاری اور مسلمی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, بہترین مجموعے ہیں. بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں حکمت سے متعلق جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی ہیں وہ شاید ایک تہائی بھی نہیں ہوں گی. دو تہائی حصہ جو ہے وہ شریعت
جی.
یعنی آپ کی حدیث کی کتابیں کن ابواب کو شامل کیے ہوئے ہوتی ہیں؟ یہ کتاب الطہارت ہے, یہ کتاب الوضو ہے, یہ کتاب الحیض ہے, یہ کتاب الصلاۃ ہے, یہ کتاب الصوم ہے. یہ سب کیا ہے؟ قانون اور شریعت. تو اس وجہ سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی دونوں چیزیں ہیں, حدیثوں میں بھی دونوں چیزیں ہیں. اس لیے کہ حدیثوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں بیان فرما رہے, بلکہ وہ دین جو قرآن اور سنت میں آپ نے بیان فرما دیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ گفتگو کبھی قانون کے بارے میں ہوتی ہے, کبھی حکمت کے بارے میں ہوتی ہے. اصل میں اللہ کا جو دین دیا گیا ہے, یعنی جو قرآن اور سنت میں دیا گیا ہے, جو پیغمبر لے کے آتے ہیں, اور سنت کے بارے میں میں کئی بار عرض کر چکا کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہونے والی ہدایت ہے. تو وہ دونوں کا مجموعہ ہے, اس میں قانون بھی ہے, اس میں حکمت بھی ہے. یعنی حکمت میں کیا ہے؟ ہمارے ایک آیت. اور قانون میں کیا ہے؟ شریعت کی چیزیں, عبادات کی چیزیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسے 10 عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں جس طرح قرآن میں ہیں بالکل اسی طرح حدیث میں بھی. تو اس لیے اس کو الگ الگ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ بات کسی طرح بھی ٹھیک نہیں تھی. یہ دین کا کانٹینٹ بیان کیا گیا تھا, نہ کہ دی جانے والی دو چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے.
دوست خان صاحب, یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ حدیث کے جب آپ کانٹینٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ فقہ النبی کی ایک پوری روایات کا سلسلہ ہے جس میں دین کا جو شریعت ہے, قانون ہے, وہ بھی بیان ہو رہا ہے. تو پھر حدیث کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف حکمت ہی کی اس تعبیر کے اندر محصور ہو جاتی ہے. مجھے ایک پہلو اور سمجھنا ہے آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ قوانین دیے ہیں دین نے, مثلا قانون معیشت ہے, قانون معاشرت ہے, خرونوش کا قانون ہے, کفارہ اور کفارہ قسم وغیرہ ہے, تو جب آپ یہ لفظ کہتے ہیں قانون, تو اس سے جو ایک تاثر دین کی دیگر تعبیرات میں سامنے آتا ہے وہ تو یہ کہ دین ایک مجموعی نظام ہے, ایک پورا کا پورا ہولسٹک سسٹم ہے. تو جب آپ قانون کہتے ہیں تو کیا اس سے اس تعبیر, وہ جو ایک تشریح پیرلل موجود ہے, اس کی کسی نہ کسی پہلو سے تائید نہیں ہوتی؟
ایک ہی بات یہ ہے کہ جو جس چیز کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے صحیح لفظ نظام ہے, وہ بعض لوگوں نے یہ لفظ بولا بھی ہے. قانون تو دو ضابطوں کا نام بھی قانون ہے, تین احکام کا نام بھی قانون ہے. آپ آج پاکستان کا مجموعہ تعزیرات اٹھائیے تو اس میں اگر دو باب ہوں تو تب بھی قانونی کہا جائے گا. تو قانون کا لفظ ہی مناسب ہے. قانون کا مطلب کیا ہے کہ ایک بات جو آپ کو اخلاقی طور پر کہی گئی تھی, ظاہر ہے اخلاقی طور پر ایک بات کہی جائے گی, میں نے اس کی مثال بھی دی تھی, تو یہ کہا جائے گا کہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ اخلاقی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تقربوا الزنا, کسی حال میں اس کے قریب نہ جاؤ. آپ کو بتایا جائے گا کہ لا تقربوا مال الیتیم, کسی یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ غلط ارادے سے. یہ اخلاقی نصیحتیں ہیں. جھوٹ نہ بولو, بددیانتی نہ کرو, یہ سب چیزیں, ان کے بارے میں آپ کو ایک قاعدہ بناتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ بدکاری کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے گا, اس کی تہمت لگائے گا, تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. اب یہ قانون ہو گیا.
اچھا,
اسی طریقے سے آپ اگر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ, اللہ کے ساتھ خجوع اور تضرع کا تعلق رکھو, اللہ کے سامنے ایک بات اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تسلیم و رضا کا رویہ رکھو, یہ سب کی سب باتیں عمومی ہدایات ہیں. ان میں کوئی چیز قانون نہیں بنی. آپ کہتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے اس طرح تین رکعتیں پڑھو, جن کی ابتدا یہاں سے ہوگی, جن کی انتہا یہاں پہ ہوگی, جس میں یہ اعمال ہوں گے, جس میں یہ اذکار ہوں گے. اب یہ قانون بن گیا. اسی لیے شریعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کتاب کا لفظ قرآن نے اختیار کیا, اسی طرح شریعت کا لفظ بھی اختیار کیا. شریعت کا مطلب کیا ہے؟ قانون. تو اس لیے صحیح لفظ ہی قانون ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین تقسیم کر کے ہم کو دیا ہے. حکمت, اس میں ہم زیر بحث لائیں گے دین کی حقیقت, اس میں زیر بحث لائیں گے ایمان کے مباعث, اس میں اخلاق کی اساسات, اور پھر اس کے بعد قانون, اس میں وہ دس چیزیں زیر بحث آئیں گی. یعنی عبادات کیسے انجام دینی ہے, معاشرت کے لیے کیا احکام ہے. آپ جب یہ بتائیں گے کہ طلاق ایسے دی جاتی ہے, دیکھیے ایک اصولی بات یہ ہے کہ آپ چاہیں تو کسی عورت کو بیاہ کے لے آئیں, چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہاں تک کوئی قانون نہیں بنا. لیکن جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ بیاہ کر لانے کے لیے یہ مراسم ہے اور چھوڑنے کے لیے یہ طریقہ ہے, تو اب قانون بن گیا. تو اس لیے یہ معاشرت کا قانون ہوگا, اور یہی لفظ موضوع ہے. میں نے اس لفظ کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ایک لفظ, یعنی اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہی اللہ کا اختیار کردہ لفظ ہے. کتاب کے معنی بھی یہی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, خود قرآن مجید نے اسی مفہوم میں یہ لفظ دوسری جگہوں پر بھی استعمال کیا ہے. شریعت کے معنی بھی یہی ہیں, تورات کے معنی بھی یہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار کردہ لفظ ہے.
یہ جو دس چیزیں بھی آپ نے بیان کی, قوانین کی, قانون معاشرت ہے, معیشت ہے, دعوت ہے, اور باقی ساری چیزیں, میں ہر دفعہ سوال پوچھتا ہوں, طالبانہ سوالات ہیں, کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ اکثر چیزیں بیان کرتے ہیں, یہ نمبرنگ میں کہ یہ دو ہیں, یہ چار ہیں, یہ چیز, اس میں جو دس چیزیں آپ نے بیان کی, یہ دس چیزیں کیسے اخذ کی؟ یعنی دین کا پورا جو نظام ہے قانون کا, وہ ان دس چیزوں کے اندر محصور ہے. یہ دس چیزیں, یہ دس کیٹیگریز, ان کو اخذ کرنے کی میتھڈولوجی کیا ہے؟
یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. آپ سارے کانٹینٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو تمام احکام خود بتا دیں گے کہ اس سے متعلق ہے. یعنی نماز زیر بحث آئے گی تو عبادات ہی کے عنوان میں آئے گی, روزہ زیر بحث آئے گا تو عبادات ہی کے عنوان میں آئے گا. اگر سورہ نساء میں یہ کہا جائے گا کہ جس وقت ہم تمہیں اقتدار دیں تو اس وقت تمہیں ان حدود کی پیروی کرنی چاہیے, اذا حکمتم بین الناس, اس طرح کے احکام جب آئیں گے, یا الذین ان مکنہم فی الارض, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر سیاست زیر بحث آئے گی. جب یہ بتایا جائے گا کہ تمہیں اپنی میراث کو اس طرح تقسیم کرنا ہے, اس کے لیے یہ قاعدے ہیں, یہ حدود ہیں, ظاہر ہے کہ معیشت زیر بحث آئے گی. تو یہی طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے, دیکھ کے کیٹیگرائز کر دیں گے. اس سے پہلے بھی یہی کام لوگ کرتے رہے ہیں, میں نے اس کو ان 10 عنوانات کے تحت اپنی کتاب میں بیان کیا.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ بتائیے گا کہ کتاب و حکمت کا یہ کانٹینٹ ہے جن کے اندر دین کی پوری ہدایات جو ہیں وہ محصور ہیں, اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں. یہ ہدایات تو واضح ہو گئی کہ دین کے مشمولات انہی پہ مشتمل ہیں, ان کو دنیا میں لاتا کون ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغام روئے زمین پہ نبی دیتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو الدین دنیا میں لے کر آئے, نبی کے نام سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے, یہ نبوت کیا ہے؟ اس نبوت کی حقیقت کیا ہے اور نبوت کی ذمہ داری کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں خود بتا دیا ہے, یعنی یہ بتایا ہے کہ جس وقت یہ دین دیا گیا تو سب سے پہلے انسان ہی کو دے دیا گیا, یعنی اس میں کوئی فصل نہیں واقع ہوا. اس دین کے بارے میں مزید تفصیل یہ بتائی ہے, اور وہ بھی آگے جا کے ہم زیر بحث لائیں گے, کہ یہ اپنی بنیاد میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں الہام کر دیا تھا, لیکن جس وقت اس کو ایک باقاعدہ دین کی حیثیت سے ایک ہدایت کی صورت میں دیا گیا, تو ایسا نہیں کیا گیا کہ پہلے انسان اپنی فطرت کے اندر اس دین کا ظہور دیکھے, پھر کوئی چند صدیاں اس پر گزریں, اس کے بعد اس کی رہنمائی کی جائے. پہلے انسان ہی کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا, جیسے ہی اس کو انسانیت کا شرف حاصل ہوا, یعنی مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس کا یہ حیوانی وجود پایا ہے, تکمیل کو پہنچ گیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس میں نفخ روح کیا, اور جب نفخ روح کیا تو یہ سمع, بصر, فؤاد, یہ ساری صلاحیتیں اس کو حاصل ہو گئیں. جب یہ حاصل ہوئی تو گویا وہ باشعور ہستی بن گیا, یعنی انسان. جب انسان کی حیثیت سے وہ مخاطبت کے قابل ہو گیا تو فرمایا ہم نے اس کو پیغمبری عطا کر دی. یعنی آدم صرف ابو الآبائی نہیں ہے, پہلے انسان ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں. پہلے دن اس کی ابتدا ہو گئی, لیکن اس کے بعد پھر ایک وقفہ آیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اصل میں باطن میں ہدایت دے دی, پیغمبر کو ضروری چیزیں بتا دیں, زندگی کی ابتدا ہو گئی, لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ لوگ جو بالکل درست تھے, صحیح جگہ پر تھے, دین بھی ان کے پاس واضح تھا, اس پر عمل پیرا بھی تھے, ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو پھر ہم نے نبوت کا سلسلہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیا. جس کو بیان کیا کہ کان الناس امتم واحدہ, لوگ ایک ہی دین پر تھے, یہیں سے زندگی کی ابتدا ہوئی, یہاں سے معاملات شروع ہوئے. وہ ایک ہی دین پر کیوں تھے؟ اس لیے کہ پہلا انسان اور پہلا پیغمبر انہی سے انہوں نے ابتدا کی تھی. تو وہ ایک دین کی ہدایت کے اوپر, اس وقت ظاہر ہے کہ اس پیغمبر کی اولاد ہی تھی, ایک نسل, دو نسل, ہم نہیں کہتے کہ کتنا زمانہ, لیکن وہ گزرا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے, اور جب اختلافات پیدا ہوئے تو باعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اب اس کے بعد کس لیے نبی بھیجے گئے؟ مبشرین و منذرین, یعنی یہ اختلافات پیدا کر بیٹھے ہیں, ان کو متنبہ کرو, ان کو بیدار کرو, یہ خدا کو بلا رہے ہیں, یہ اس کی معرفت کے بارے میں غلطیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, یہ توحید اور شرک کا فرق بھول رہے ہیں, ان کو خبردار کرو. انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا. تو اللہ نے نبی بھیجے مبشرین و منذرین, انہیں بتاؤ کہ دنیا کی یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے, اس زندگی کے بعد تمہیں اس پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, ایک دن اس کی ملاقات کا دن ہے, اس کے لیے ان کو خبردار بھی کرو, بیدار بھی کرو, غفلت سے جگاؤ بھی, اور اس کے ساتھ ان کو بشارت بھی دو کہ اگر یہ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو اگلی زندگی میں ان کو کیا ملے گا. تو نبیوں کی دعوت کا اصلی ہدف یہ ہے, یعنی وہ دنیا کو یہ طریقے بتانے نہیں آئے کہ ان کو دنیا کیسے چلانی ہے. دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہوئی ہے, وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ خبردار ہو جاؤ, دنیا کی اس زندگی میں الجھ کر کہیں آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھو. تو آخرت کی منادی کرنے کے لیے آئے, اسی لیے ان کو مبشرین و منذرین کہا جاتا ہے. یہ کیا ہوتی ہے نبوت؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم انسانوں میں سے اپنے علم کے تحت کسی انسان کا, یعنی کسی اور مخلوق کا نہیں، کسی انسان کا انتخاب فرماتے ہیں اور انتخاب فرما کے اس کو اپنی مخاطبت کا شرف بخشتے ہیں اور اسے یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ اب لوگوں میں جا کے اللہ کی ہدایت پہنچائے، ان کو خبردار کرے، ان کو بشارت دے۔ تو نبوت یہ ہے، یعنی نبوت میں گویا ایک طرف سے اللہ کی مخاطبت ہوتی ہے، دوسری جانب ایک ذمہ داری، ایک مشن دیا جاتا ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ مبشرین و منذرین، اور وہ لوگوں کو ظاہر ہے جب انذار کریں گے، لوگوں کو خبردار کریں گے، تو کس معاملے میں کریں گے؟ ان ضلالتوں اور گمراہیوں کے بارے میں کریں گے نا جن میں وہ پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ ہدایت پھر بتاتے ہیں۔ ہدایت موجود تھی پہلے دن سے، اس کی تجدید کرتے ہیں، کہیں غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح کرتے ہیں، کوئی بدعت اس میں داخل ہو گئی تھی اس کی نفی کرتے ہیں، اس طرح دین کو اس کی اصل ہدایت پر قائم کر دیتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو انذار اور بشارت کرتے ہیں۔ یہ نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا انتخاب کرتا رہا ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں میں دین کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے۔
اب سر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کسے کہتے ہیں اور نبی کی جو ذمہ داری ہے، نبی کا جو منصب ہے، نبی کا جو مقام ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے واضح کیا۔ رسول کیا ہیں؟ ہمارے یہاں بالعموم ایک فرق کیا جاتا ہے نبی اور رسول میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جن انبیاء کو شریعت دی گئی ہے وہ رسول ہیں۔ نبی اور رسول کے ان دونوں مناسب میں جوہری فرق کیا ہے؟ یہ تو بالکل طے ہے کہ دونوں ہی اللہ کے فرستادہ ہیں، منتخب ہیں، دونوں کو وہی آتی ہے، دونوں بشارت کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، لیکن رسالت اور نبوت کی ان ذمہ داریوں میں بنیادی اور جوہری فرق کیا ہے؟
دیکھیے، نبوت کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کا انتخاب کیا، اس پر وہی آئی یعنی اس کو شرف مخاطبت بخشا، اس کے بعد اور یہ وہی آئی یعنی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، یہ محسوس معاملہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ دل میں ایک بات محض ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ شرف مخاطبت بخشتے ہیں اس کو، اسی لیے سورہ شورا میں بیان کیا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب کلام کا فیصلہ کرتے ہیں تو کن طریقوں سے کلام کرتے ہیں، وہاں طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ تین طریقوں سے کلام کیا جاتا ہے، لیکن کلام کیا جاتا ہے، شرف مخاطبت حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جا کے آپ نے انذار کرنا ہے، بشارت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، یہ گویا ایک طرح سے دعوت کا کام ہے جو پیغمبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے یعنی نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ بعض نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی اب دیکھیے انسانوں میں سے نبیوں کا انتخاب، نبیوں میں سے بعض کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کو رسالت کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں۔ اور رسالت کیا ہے؟ رسالت یہ ہے کہ کسی قوم کا انتخاب کر کے اس قوم کے لیے اللہ کی دینونت، اللہ کی عدالت زمین پر برپا کر دی جائے، یعنی وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے وہ جزا و سزا قومی سطح پر ایک قوم کے لیے اسی زمین پر پہلے مرحلے میں سامنے آ جائے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی کیا کام کرنے کے لیے آئے تھے؟ قیامت کے بارے میں انذار، قیامت کے بارے میں خبردار کرنا، قیامت کے بارے میں بیدار کرنا۔ لوگ قیامت ہی کو نہیں مان رہے ہوتے، یا علمی طور پر رد کر رہے ہوتے ہیں یا عملاً رد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قیامت ہوگی، قیامت ایک واقعہ ہے، اس عالم کو ایک نئے عالم میں بدلنا ہے، اس کے بعد ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، حاضر ہونا ہے۔ اس کو جب لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کا انتخاب کر کے کسی نبی کو رسالت کا منصب دے دیتے ہیں کہ اب وہ اتمام حجت کرے گا، وہ اپنی قوم پر حق واضح کرے گا، اور اس قوم کا قومی سطح پر، انفرادی فیصلے تو قیامت ہی میں ہونے ہیں، قوم کا قومی سطح پر یہاں فیصلہ ہوگا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہاں پہ ہونا، یہ رسولوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رسول کا لفظ اپنے لغوی پہلو سے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی سب اللہ کے فرستادے، جیسے فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، نبیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن نبیوں میں سے جب ایک خصوصی منصب کے اوپر بعض لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے تو اب فرق واقع ہوتا ہے۔ یعنی وہ فرق کیا ہے؟ دعوت وہی، پیغام وہی، انذار وہی، بشارت وہی، سب کچھ وہی، لیکن اللہ تعالیٰ اب دنیا میں فیصلہ کریں گے۔ یہ دنیا میں فیصلہ جس ہستی کے ذریعے سے ہوتا ہے، نبیوں میں سے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سورہ حج میں یہ کہا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من نبیم ولا رسول، ہم نے تم سے پہلے جو نبی اور جو رسول بھی بھیجا ہے۔ اور بالکل درست لکھا زمخشری نے اس پر کہ یہ ایک بین واضح دلیل ہے کہ یہ دونوں الگ الگ منصب ہیں۔ روایتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. بلکہ دیکھیے وہ جو رات کی دعا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تو اس میں کیا الفاظ ہے, بے نبی کلذی ارسلت, یعنی میں ایمان لایا تیرے اس نبی پر جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اس میں ایک صحابی نے پڑھنے میں غلطی کی تو آپ نے تصحیح کی کہ نہیں, یہ ہے میری حیثیت, یعنی میں نبی ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو جس نبی کو اللہ رسول بنا کے بھیجتے ہیں وہ گویا زمین پر خدا کی عدالت لگا دیتا ہے آ کے اور اس قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے صاحب, اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اکثر یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ہدایت تو سب سے پہلے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی, ابتدا سے چل رہی ہے, آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے. یہ نبی اور رسول میں جو فرق کیا جاتا ہے, ایک عام نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید رسالت کا منصب کوئی فضیلت کا منصب ہے, یعنی انبیاء میں سے بعض کو فضیلت دے کے رسول کے مقام پر مقرر کیا جاتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو خدا کی مجموعی اسکیم ہے ہدایت کی, اس میں نبوت اور رسالت کا فرق کیا کیوں جاتا ہے, یعنی کیوں ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے؟
یعنی ایک پیغمبر کو, ظاہر ہے کہ سب پیغمبروں کو فضیلتیں تو ملی ہوئی ہیں, وہ فضیلتیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں. یہ کوئی معمولی فضیلت ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کا انتخاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف مخاطبت بخشا, اس کے بعد اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یہ تو آخری درجے کی چیز ہے, اور اس کو ہمارے لیے اسوہ بنا دیا, ہمارے لیے حجت بنا دیا. تو فضیلت کی بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ ذمہ داری میں فرق کیا ہے. یعنی نبی آئے گا, یہ ہو سکتا ہے کہ قوم مان لے, یہ ہو سکتا ہے انکار کر دے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کو دنیائی سے رخصت کرنے میں آمادہ ہو جائے. یعنی کتنے نبی ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا, کتنے نبی ہیں جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا, کتنے نبی ہیں جنہیں جلاوطن کر دیا گیا, کتنے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے سر کاٹ کر رکاساؤں کے سامنے پیش کر دیے گئے. تو نبی ایک دعوت دیتا ہے, پیغام پہنچاتا ہے, نتیجہ نہیں نکالتا. یعنی ان نبیوں میں سے جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے وہ پھر نتیجہ لے آتے ہیں سامنے, وہ نتیجہ جس کے لیے نبی انتظار کرتے ہیں, جس کے لیے بشارت دیتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ, آگے جا کے ہم عرض کریں گے کہ اس کی خصوصی نوعیت کیا ہے, وہ ہمارے سامنے ہے, قرآن نے بیان کر دی ہے. سیدنا موسیٰ کیا ہے؟ نبی جن کو رسول بنایا گیا. سیدنا مسیح کیا ہے؟ ان کے ہاں آخری نبی جنہیں رسول بنایا گیا, درمیان میں بہت سے نبی آئے ہیں. تو اپنے کام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے, نتیجہ نکلے نہ نکلے, لوگ مانے نہ مانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک چیز یہ ہے کہ نہیں, نتیجہ نکالنا ہے یہاں پر, اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی عدالت لگے گی. جو لوگ پیغمبر کو مانیں گے, اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں گے, ان کو نجات ملے گی, سرفرازی حاصل ہوگی, اور جو لوگ اس کا انکار کر دیں گے جانتے بوجھتے, ان کو زمین پر سزا دی جائے گی. اس کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں بطور ایک قانون کے بیان کیا ہے, بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ ہم پیغمبر کیسے بناتے ہیں, ان میں سے رسالت کے منصب پر کیسے لاتے ہیں, ان کے لیے ہمارا قاعدہ یہ ہے. تو وہاں بطور ایک قانون, بطور ایک قاعدہ کلیہ کے بیان فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بولے کل امت الرسول, ہم ہر قوم میں ایک رسول بھیجتے رہے ہیں. یعنی نبی تو آتے ہی رہے ہیں, ہر قوم میں ایک زمانے تک رسول بھیجتے رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, جس طرح قیامت میں افراد پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اسی طرح یہاں یہ ہوگا. پھر قوموں کے بارے میں بتایا ہے قرآن مجید میں کہ سب قومیں ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے اسٹیج پر لائی جا رہی ہیں. قومیں, افراد کا معاملہ بالکل الگ ہے, ایک ترتیب کے ساتھ لائی جا رہی ہیں. ان میں سے کچھ ہلاک ہو رہی ہیں, کچھ پر عذاب آ رہا ہے. ہلاک ہو رہی ہیں جس طرح کے انسان طبعی موت مرتے ہیں, تو قومیں بھی اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں, شباب کو پہنچتی ہیں, اس کے بعد ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہیں. لیکن ان میں سے بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی قوموں کی حیثیت سے منتخب کیا, اور پھر اس دنیا میں ان پر رسولوں نے اپنی عدالت قائم کی. اس عدالت کے بعد فیصلہ ہوا, فیصلے کے تحت پھر وہ عذاب سے دوچار ہو گئیں, جیسے قوم نوح, جیسے قوم سمود, جیسے قوم عاد. تو قرآن مجید ان قوموں کا ذکر کرتا ہے پھر جو عربوں کے ہاں جانی پہچانی اقوام تھی. تو یہ اصول بتایا کہ رسول یہ کام آ کے کرتے ہیں, گویا رسول خدا کی عدالت بن کے آتے ہیں.
اچھا, بہت تفصیل سے آج یہ تمام پہلو زیر بحث ہے. آخری سوال اس پروگرام کے اختتام پہ جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس کی ایک اسکیم ہے، گرینڈ اسکیم، اور آخرت میں فیصلہ ہونا ہے، اور انبیاء بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں جب وہ آ کر کہتے ہیں کہ نیکی کی رستہ اختیار کرو ورنہ اللہ آخرت میں اس کا انجام دنیا کو دکھائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ رسولوں کے ذریعے جو دینونت الصغریٰ، اس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہیں پر ان کے منکرین کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، خدا کی ماہیت کا ظہور ہوتا ہے، تو اگر معاملہ آخرت ہی میں ہونا تھا اور ہونا ہے تو پھر یہ دنیا میں کیوں عذاب اور جزا و سزا کا ایک پورا نظام، ایک پورا کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ منصہ شہود پہ عملی ظہور کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے؟
آخرت کی سزا تو انفرادی ہے، فرد فرد پیش ہوگا، جی تو مونا فرادا، وہاں ہر ہر انسان نے اس امتحان سے گزرنے کے بعد اپنا نتیجہ دیکھنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر ایک نے، اللہ سے ہر فرد کی انفرادی ملاقات ہے، معاملہ بھی انفرادی ہے، قوموں کا محشر یہی دنیا ہے. اس لیے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ ویسے بھی تباہ ہو جاتی ہیں قومیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ مہلکوہا، وہ ان کو اسٹیج پر لاتا ہے اور وہ جس طریقے سے انسان مرتے ہیں اس طرح مرتی ہیں، اور بعض قوموں کو انتخاب کر کے ان کا حشر یہیں برپا کر دیا جاتا ہے، قوموں کا، قومی حیثیت سے ان کے افراد کا معاملہ پھر قیامت ہی میں زیر بحث آئے گا.
ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے یہ سمجھا کہ دین کے کانٹینٹ اور اس کے مشمولات کی نوعیت کیا ہے، کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے، اور بالعموم جو رائج نقطہ نظر ہے بالخصوص حکمت کے بارے میں، اس پہ غامدی صاحب کی آراء کیا ہیں، دین قانون کی صورت میں جو ہدایات ہمیں دیتا ہے وہ کن مجموعوں کے تحت ہم سے متعلق ہوتی ہیں، وہ 10 چیزیں کیا تھیں، یہ بحث ابھی جاری ہے. دین حق کی اس بحث میں کچھ اہم پہلو ہیں، مثلاً یہ کہ رسولوں کے آنے کے بعد ان کی اس منصبی ذمہ داری کا دنیا میں کیسے اظہار ہوتا ہے، اور پھر رسولوں کی ہدایت اور رسولوں کی عدالت میں سے کون سی چیز وقتی ہے اور کون سی چیز آفاقی اور ابدی ہے، ان تمام پہلوؤں پر اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، مجھے یاد دیجئے. اللہ حافظ.